تمام شہدائے ملت جعفریہ کے سال ثواب کے اپنے مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر. اذان محترم، ہم عنوان جو ہم نے انتخاب کیا ہے، قرار دیا ہے، جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، پیغام کربلا، کربلا کے پیغامات کیا کیا ہیں، جہاں تک ہو سکے گا وہاں تک بات پہنچائیں گے. بارہا عرض کر دیا کہ اتنی بڑی اور اتنی پھیلی ہوئی تفسیر ہے کربلا کی کہ قیامت تک اس کے نئے نئے پہلو سامنے آتے رہیں گے، مگر صاحبان فہم کے لیے، صاحبان شعور کے لیے، جو سوچ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے، جو شعور و آگاہی رکھتے ہیں ان کے لیے، اسی بات کو لے کر آگے چل رہے ہیں. اور اسی میں جو موجودہ صورتحال سامنے آ جاتی ہے اس پر بھی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موضوع کے اندر رہتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا جائے. جو بھی صورتحال ہے، جیسے بھی حالات ہیں، سب آپ کے سامنے. جلوسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا آج سے باقاعدہ، مرکزی جلوسوں کا 8, 9, 10، اب کل سے پھر مرکزی جلوس ہیں. تو بس ایک بات آپ یاد رکھیے گا، جہاں جہاں تک ہماری آواز جاری ہے، کہ صبر، تحمل، امن، بھائی چارہ، اپنی طرف سے اس فضا کو قائم رکھنا ہے. ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں رہنی چاہیے حالات کو کنٹرول کرنے میں. کیوں؟ بات وہی آ جاتی ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے، کہیں بھی ہو جائے، ہمیں اپنی عزاداری کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ عزاداری کرنا ہے. لہذا یہ بس میسج کافی تھا آپ کے لیے کہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے کہ اب یہ 3 دن، یعنی آج 7 تاریخ سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے لشکر پر، ان کے بچوں پر، ان بیویوں پر، آل رسول پر پانی بند ہو گیا، امتحان کا آغاز ہو گیا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ 3 دن جناب سید الشہداء نے کیسے گزارے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس بھی ایسے ایسے جوان موجود ہیں، بلکہ میں ان جوانوں کے اگر سالار کی طرف اشارہ کر دوں کہ عباس جیسا علمدار موجود ہے، لیکن دیکھنا یہی ہے کہ جناب عباس کی شجاعت تابع ہے کس کے تابع ہے؟ حکم امام کے، امام کے حکم کے تابع ہے، اس سے ہٹ کر نہیں. خیر وہ انشاءاللہ زندگی رہی، کل تفصیل سے بات کریں گے. تو خاص طور پہ جوانوں اور بچوں کو یہ پیغام ہے کہ شجاعت وہی ہے جو اپنے امام کے حکم کے تابع ہو. اگر اطاعت اور اتباع سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر وہ شجاعت نہیں رہتی. اس شجاعت کی ہمیں حفاظت کرنا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندرونی حالات اور بیرونی حالات دونوں ہی اس بات کے متقاضی ہیں کہ آنکھیں اور کان دونوں کھلی رکھی جائیں. اور بالکل میں اپنی مومنات کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خواتین کی مجالس میں بھی خاص طور پہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ایک سانحہ ہوتے ہوتے رہ گیا، اللہ نے بچایا، بی بی کا کرم ہوا، اللہ کا کرم ہوا، اور بہت بڑے سانحے سے بچ گئے. بس یہ اتنا اشارہ کافی. لہذا ہر جگہ احتیاط کی ضرورت ہے. شرارت کرنے والے چھپ کر بیٹھے نا، وہ سامنے تو ہیں نہیں کہ ان کو پکڑ لیا جائے، وہ تو چھپے ہوئے ہیں، شرارت کرتے ہیں تاکہ شہر میں فتنہ و فساد ہو. ہمیں یہ نہیں ہونے دینا. یہ سوچ لیا ہر آدمی اپنی جگہ. اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف. آج جو ہم بیان کریں گے، کربلا میں عزت و شرف کا درس کیا ہے؟ عزت و شرف کیا ہے کربلا میں؟ عزت و شرف یا عزت و کرامت کہہ لیجیے آپ، عزت و کرامت کا درس حسین نے کیسے دیا ہے کربلا میں، ہم اس پر بات کریں. عزت کا معنی کیا ہے، یہیں سے بات شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اب آپ ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے تو پھر میں اپنے موضوع کا آغاز کروں. دیکھیں عزت کی ضد ہے ذلت. ذلت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے تو عزت کا سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا. اب ذلت کا مفہوم سمجھانا کوئی مشکل ہے کسی کو؟ ذلت یعنی پستی, ذلت یعنی خواری, ذلت یعنی اپنے آپ کو اس مادی دنیا کی خاطر یا تھوڑے سے فائدے کی خاطر پست کر دینا, کسی کے سامنے سرنڈر کر دینا مادی فائدوں کی خاطر, اس دنیاوی زندگی کی خاطر, اپنے فائدوں کی خاطر ذلیل ہو جانا, حقیر ہو جانا کسی کے سامنے. اللہ کی بارگاہ میں نہیں, اللہ کی بارگاہ میں حقیر ہو جانا تو عظمت کی علامت ہے, عزت کی علامت ہے. وہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو دعا تعلیم دی تھی نا جناب کمیل ابن زیاد کو, تو اس میں جملہ ہے, وہ لوگ کہتے تھے مولا یہ کیسے کہہ سکتے, خدا کے بندو مولا نے تمہیں بتایا ہے کہ ایسے پکارو اللہ کو, ایسے جاؤ اللہ کی بارگاہ میں, انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین. یعنی اللہ کی بارگاہ میں ایسا بن جانا عظمت کی علامت ہے, عزت کی علامت ہے. اور اللہ کو چھوڑ کر دوسری طاقتوں کے سامنے یہ ہو جانا, یہ پستی اور ذلت کی علامت ہے. یعنی اپنے آپ کو حقیر بنا کے اگر پیش کرنا ہے تو کہاں؟ اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور کہیں نہیں. تو عزت کیا ہے ذلت کے مقابلے میں؟ عزت انسانی شرف, جیسے زمین, ایسی زمین جو سفت اور سخت ہو اسے کہا جاتا ہے عزاز, یعنی صاف بھی ہے اور سخت بھی ہے, یعنی اس پہ کوئی عیب نہیں ہے اس زمین میں اور سخت بھی ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بارہا اپنی صفت یا اسماء حسنہ میں سے اس اسم کا یا اس صفت کا اعلان کیا ہے کہ قوی العزیز, عزیز الحمید, مختلف جگہوں پہ اپنے لیے عزیز کا لفظ, یہ صفت یا یہ اسم استعمال کیا ہے کہ نہیں؟ یعنی عزت والا ہے اللہ, عزت اللہ نے اپنے لیے عزت کا لفظ رکھا ہے. کہ عزت ہے ذلت کے مقابلے میں کہ اپنے انسانی شرف کی حفاظت کرو, اپنے انسانی شرف کا دفاع کرو. اللہ نے تمہیں انسان بنایا, شرف دے کے بنایا, اشرف اسی سے نکلا ہے نا, اشرف المخلوقات, تمام مخلوقات میں تجھے شریف ترین بنایا, یعنی کریم بنایا, باعزت بنایا. اپنے آپ کو ذلیل نہ کر دے, اپنے آپ کو حقیر نہ کر دے دنیا کی خاطر, دنیا کے سامنے ہم نے تجھے یہ عزت دی ہے. اور پھر پروردگار عالم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عزت ہے کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں. سورہ منافقون کی آیت ہے, وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین, یعنی عزت ایک ایسا شرف ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ عزت صرف اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے ہے, اور جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہے. یعنی دنیا میں جس کی عزت کی ضمانت اللہ دے رہا ہے اس مومن کو کبھی دنیا ذلیل نہیں کر سکتی. اسی کی تشریح کرنا ہے ہمیں کربلا کے سائے میں, اسی لیے ہمیں آپ کو لے کر چلنا ہے یہاں کہ کربلا میں کیسے اس انسانی شرف کا دفاع کیا فرزند رسول نے, کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم نے معاذ اللہ حقیر کر دیا, معاذ اللہ ہم نے توہین سے دوچار کر دیا. ایسا نہیں ہوا, یہ تو فیصلہ حسین نے کر دیا کہ تم کبھی بھی مجھے, میرے خاندان کو حقیر نہیں کر سکتے, معاذ اللہ, کیونکہ لفظ یہی ہے کہ ذلیل نہیں کر سکتے, تم نہیں کر سکتے, کیونکہ شرف اللہ نے ہم کو دیا ہے, اللہ نے بہت دور رکھا ہے. اب ایک حدیث پڑھ دیں بات بالکل آسان ہو جائے گی. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان اللہ فوض محمد, مولانا وزیری صاحب میرے استاد بھی ہیں, میں نے ان سے پڑھا بھی ہے, اب اگر میری زبان میں لکنت آ جائے تو اب آپ گوارا کر لیجئے گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ استاد کے سامنے گفتگو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ان کے صحت و سلامتی کے لیے, تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجئے گا. ان اللہ فوض للمومن کل امرہ کلہ, للمومن امرہ کلہ, اللہ نے جتنے بھی امر ہیں مومن کے حوالے کر دیے. ان اللہ فوض للمومن مومن کے لیے جتنے بھی امر ہیں کل لہو یہ سب کے سب اس کے لیے تفویض کر دیے کہ سب میں کریں, مگر ایک ولم یفوض, صرف ایک امر اس کے لیے اس کو تفویض نہیں کیا, وہ کون سا ہے؟ ان یکونا ذلیلن, کہ کوئی اسے ذلیل کر دے. یہ ذلت مومن کے لیے نہیں رکھی اللہ نے, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک صلوات اور بڑھ, ولم یفوض ان یکونا ذلیلن, کوئی اسے ذلیل کر دے یہ نہیں ہو سکتا, یعنی ذلت کو بہت دور رکھا. اسی لیے جب بیعت کا سوال آیا جناب سید الشہداء کے سامنے تو آپ نے کیا فرمایا جواب میں, مثلی لا یبایعو مثلہ, ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسا اس پست آدمی کی بیعت کر لے, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے, یہ پست اور ذلیل انسان کے سامنے سرنڈر کر دے, نہیں ہو سکتا, بہت دور ہے ہم سے یہ بات. واللہ لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل, خدا کی قسم میں تمہارے ہاتھ میں ذلت کا ہاتھ کبھی بھی نہیں دوں گا, یعنی ہو ہی نہیں سکتا. اب جناب سید الشہداء فرما رہے کہ یہ ذلت ہے, ہاتھ جان بچے گی بس, اور کیا ہوگا, کتنے دن بچے گی, موت تو پھر بھی آنی ہے, مرنا تو پھر بھی ہے, لیکن تاریخ میں عزت اور ذلت کا فیصلہ اس ظاہری معاملات جو پیش آئے ان سے ہونے والا نہیں ہے. تو وہ شادیانے بجا رہے تھے, خوشیاں منا رہے تھے, شادیانے بجا رہے تھے کہ ہم نے مار دیا حسین کو, ہم نے قتل کر دیا حسین کو, اس کے خاندان کو اسیر کر لیا, ان کی بیویوں کو اسیر کر لیا, مصائب نہیں پڑ رہا. لیکن فضائل میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو وہ واقعہ جو آپ مصائب میں سنتے ہیں, کہ جب یہ اسیروں کا قافلہ پہنچا ہے ابن زیاد کے دربار میں, تو ابن زیاد نے رائے عامہ کو موڑنے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے, تاکہ سب کو یہ بتائے کہ جب اللہ نے ہمارا ساتھ دیا, جیسے آج ہوتا ہے کہ رائے عامہ کو موڑنے کے لیے سچ کو جھوٹ, جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جاتا ہے, تو اس نے جملہ کہا کہ دیکھو اللہ نے میرے امیر کو کتنی عزت دی, میرے امیر کو فتح دی, اور تمہیں اور تمہارے خاندان کو شکست سے دو چار کیا, لفظ تو اس نے کوئی اور استعمال کیا تھا مگر مجھ میں یہ تاب نہیں کہ میں وہ لفظ استعمال کروں, شکست سے دو چار کر دیا, یوں سبک کر دیتا ہوں اس لفظ کو کہ توہین سے, اہانت سے دو چار کیا. اب ایسے عالم میں کہ جب چند بیویاں ہیں وہ بھی اسیر, ہاتھ بندھے ہوئے, ایک مرد ہے بیمار زنجیروں میں جکڑا ہوا, لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا عزت اور ذلت کا مطلب بتاتی ہے. عزت اور ذلت کیا ہے, عزت اور ذلت کیا ہے, یہ ثانیہ زہرہ بتاتی ہے وہاں کہ تیری کیا مجال اور تیرے امیر کی کیا مجال کہ ہماری توہین کرے. یہ تو شرف ہے, یہ کرامت ہے جو اللہ نے ہمارے خاندان کے لیے رکھا شہادت کی صورت میں. تجھے کیا معلوم, کچھ دنوں کی بات ہے, ابھی تجھے پتا چل جائے گا, تیرے امیر کو بھی پتا چل جائے گا کہ اللہ نے عزت کس کے لیے رکھی ہے, ذلت کس کے لیے رکھی ہے. ابھی نہ دیکھ جو کچھ ہو رہا ہے, تیری کیا مجال. اور پھر ہمارے سروں پر چادر تطہیر کا سایہ ہے, کسی کی مجال ہے کہ ہماری توہین کر دے, تجھے نہیں معلوم ابن زیاد کہ تو کیا کر بیٹھا, تیرا امیر کیا کر بیٹھا, جو رسوائی اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی چند دنوں کے بعد ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ اللہ نے عزت کس کا مقدر بنایا ہے اور ذلت کس کے لیے رکھی ہے. اب مجھے بتائیے تاریخ نے فیصلہ کیا کہ نہیں کیا کہ عزت کہاں ہے اور ذلت کہاں ہے. اگر وہاں عزت ہوتی تو وہ اپنا کارنامہ فخر سے بیان کر رہے ہوتے, ارے وہی مٹھی بھر ٹولہ جس کی طرف میں ہر روز اشارہ کرتا ہوں, ناسبی ٹولہ مختصر سا, اگر عزت وہاں ہوتی تو وہ فخر سے بیان کرتے کہ ہماری فتح کے دن ہیں, ہم 10 دن ذکر کریں گے, لیکن نہیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ ذکر نہ ہو کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ 10 دن ہماری نہیں حسین کی فتح کا نقارہ بجتا ہے. یہ حسین کی فتح کا نقارہ بجتا ہے, حسین کی فتح کا اعلان ہوتا ہے. تو بس یہ فیصلہ اللہ نے کر دیا, وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین, عزت صرف اللہ کے لیے, رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے. وقتی مسائل پہ پریشان مت ہو جانا، عزت اور شرف کا فیصلہ تو اللہ نے کر دیا کہ اگر مومن ہے کبھی اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اللہ نے اس کی عزت کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ میں تمہیں ذلیل نہیں ہونے دوں گا اگر تم ایمان والے ہو. اور سیدنا سید الشہداء بھی قدم قدم پر یہ فرماتے جاتے ہیں. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے موت سے ڈرا دیں گے، یہ مجھے موت سے خوفزدہ کر دیں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں وہ بات قبول کر لوں گا جو یہ چاہتے ہیں، یعنی اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا. خدا کی قسم، موت میرے لیے راحت ہے، موت میرے لیے آسان ترین راستہ ہے عزت کے حصول کا، اور یہ کبھی مجھے جھکا نہیں سکتے، حقیر نہیں بنا سکتے. اس لیے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول اور اس کی آل پاک اور ہر باشرف انسان موت کو گلے لگا لے گا، ذلت کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. یہ جناب سید الشہداء قدم قدم پہ فرماتے جا رہے ہیں کہ ابن زیاد اس نے مجھے دو راستوں میں مختار بنا دیا کہ کوئی ایک راستہ اختیار کروں، قتل ہونے میں اور بیعت کرنے میں. اس نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کیا ہے کہ میں ان دو راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کروں. تو خدا کی قسم کبھی بھی نہیں ہوگا کہ میں اس ذلت کو ترجیح دے دوں عزت کی موت پر، عزت کی شہادت پر، کریمانہ شہادت کو میں اپنا لوں گا، مگر اپنا ہاتھ ذلت کے ساتھ ان کے ہاتھ میں نہیں دوں گا. یہ نہیں ہو سکتا. میرے مجھے موت سے ڈراتے ہیں، یہ مجھے موت سے خوف زدہ کرتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ موت کے خوف سے میں ذلیلوں کی، ان پست لوگوں کی بیعت کر لوں. کیونکہ شرف افضل ہے، انسانی شرف افضل ہے. اللہ نے جو شرف دیا ہے، اب دیکھیے یہ ہے کیا شرف، اب یہ ہم آپ کو تشریح کرتے ہیں. پورے عالم اسلام کی نگاہیں اس وقت دو جگہ مرکوز ہیں، مدینہ اور دمشق. سب نے دیکھ لیا کہ ایک فاسق و فاجر حاکم بن کر بیٹھ گیا جو علل اعلان فسق و فجور کرتا ہے. کیا کیا جائے؟ اس کو خلیفہ مان لیا جائے؟ ماننا پڑا، سب نے مان لیا. اب سب کی نظریں ہیں حسین کی طرف. اب دیکھنا یہ ہے کہ فرزند رسول کا رد عمل کیا ہوتا ہے. اگر یہ مان لیں تو اس کی حکومت کو شرعی حیثیت، قانونی حیثیت مل گئی، اس کی حکومت شرعی ہو جائے گی، یعنی اس کو قانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی. حسین مان لے، کہیں گے فرزند رسول نے مان لیا، لہذا صحیح ہے، برحق ہے، اور پھر سلسلہ ایسی چلتا رہتا. جو فاسق و فاجر آج تک بیٹھا ہوتا وہ بھی کہتا میں خلیفۃ الرسول ہوں، کہتا کہ نہیں کہتا، مگر آج دنیا کی اتنی مملکتوں میں کوئی کہتا ہے کہ میں خلیفۃ الرسول ہوں؟ نہیں کہتا نا. تو سب کی نظریں حسین پر کہ اگر حسین نے مان لیا تو اس کو شرعی حیثیت حاصل ہو جائے گی، قانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی، مشروعیت مل جائے گی، اس کی حکومت کو مشروعیت مل جائے گی. یعنی ایک حسین پورے عالم اسلام کے لیے معیار ہے، میزان ہے. اگر حسین مانے گا تو حکومت قانونی ہوگی، نہ مانے تو چاہے کتنے سال حکومت کرتا رہے مشروعیت نہیں ملے گی. صرف انفرادی عزت اور ذلت کا مسئلہ نہیں، پوری قوم کے عزت اور ذلت کے مسئلے کو بھی حسین سمجھا رہا ہے کہ اگر ظالموں، فاسقوں، فاجروں کے سامنے جھک گئے تو ایک فرد کی نہیں پوری قوم کی ذلت ہو جائے گی، اور جب کوئی ظالموں کے سامنے جھکتا ہے پوری قوم ذلیل ہوتی ہے. فرد کی ذلت الگ ہے، قوم کی ذلت الگ ہے، اور اگر ڈٹ جاؤ گے تو اسی قوم کی عزت، اسی قوم کا شرف، اسی قوم کو اللہ کرامت دے دیا کرتا ہے، چاہے وہ مختصر سے کیوں نہ ہو. فرعون کے مقابلے میں چند لوگ ڈٹ گئے، کھولتے ہوئے کڑھاؤں میں ڈال دیے گئے، ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے.
مگر عزت کس کا مقدر بنی؟ ان کڑھاؤں میں جل جانے والے، ہاتھ پیر کٹوا دینے والے، بدترین انداز میں قتل کر دیے جانے والا مومن آل فرعون اور جناب آسیہ قیامت تک کے لیے معیار بن گئی کہ عزت ان کے لیے ہے، ذلت فرعون کے لیے ہے۔
عزت اور ذلت کا معیار حسین نے پوری قوم کے لیے بھی دیا، قوموں کی بھی عزت اور ذلت ہے۔ اگر ڈھیر ہو جاؤ گے سب کے سامنے، ذلیل ہو جاؤ گے دنیا میں، اور ہو رہے ہو، رسوا ہو رہے ہو۔ دنیا بھر کے ایئرپورٹس پہ رسوا ہوتے ہیں، جوتے اتارو، موزے اتارو۔ ہم نے تو ایسی جگہوں پہ، ملکوں میں جانے ہی چھوڑ دیا، اس لیے کہ تاریخ کو تنگ ہی صحیح، اپنی گلی تو ہے۔ اپنے ملک میں کوئی ایسا سلوک تو نہیں کر سکتا ہمارے ساتھ۔ ایک ویزا لینے کے لیے، بہت معذرت کے ساتھ، کسی کو برا لگے تو لگے، مجھے بھی بہت بری لگتی ہیں بہت سی باتیں، تو میں کیا کروں، آپ کو کچھ باتیں بری لگ جائیں۔ ایک ویزے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، کتنی ذلت رسوائی۔ نہیں بھائی، نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ قوم کی عزت اور وقار کے خلاف ہے۔ کیا تم سے یہ بڑے لوگ ہیں؟ یہ باعزت لوگ ہیں؟ یہ تو قاتل ہیں، یہ تو لٹیرے ہیں، پوری دنیا کو لوٹ رہے ہیں، پوری دنیا کا استحصال کر رہے ہیں، پوری دنیا کو انہیں مقتل بنا کے رکھ دیا ہے۔ سب سے بڑے خبیث تو وہ خود ہیں، سب سے بڑے شیطان تو وہ خود ہیں، سب سے بڑے لٹیرے تو وہ خود ہیں، سب سے بڑے قاتل تو وہ خود ہیں، اور سب سے بڑے اسمگلر تو وہ خود ہیں۔ اس عراق کا تیل اسمگل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ لیبیا کا تیل اسمگل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اربوں کی گردن پہ پیر رکھ کے اربوں ڈالر لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ، لیکن حقیقت تو یہی ہے۔ حقیقت سے کون منہ چرائے گا؟ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اسمگلر وہ، ڈاکو وہ، لٹیرے وہ، قاتل وہ، دنیا میں مقتل سجانے والے وہ، بے گناہوں کو مارنے والے وہ، لڑانے والے وہ، فتنہ گر وہ، منافق وہ، فسادی وہ۔ ایک ابو الفساد، ایک ام الفساد، ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں کے دونوں وہی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ پوری دنیا میں فساد انہی دونوں کی وجہ سے، لوگ مرے ہیں، لوگ قتل ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ فلسطینی بچہ بچہ نہیں ہے، عراقیوں کا بچہ بچہ نہیں ہے، ان کا ایک آدمی مر جائے تو ظلم ہو گیا، حقوق بشریت پہ آنچ آ گئی۔ یہ نعرہ تو اب روز لگانے کا ہے، اب تو پورا پاکستان یہی نعرہ لگا رہا ہے کہ نہیں لگا رہا؟ مجھے بتاؤ کہ پاکستان کی فوج کا اب یہ نعرہ ہے یا نہیں؟ پاکستانی رینجرز کا یہ نعرہ ہے یا نہیں؟ پاکستانی پولیس کا یہ نعرہ ہے یا نہیں؟ شیعوں کا یہ نعرہ ہے یا نہیں؟ سنیوں کا یہ نعرہ ہے یا نہیں؟ ارے تو یہ فخر ہمارا ہے کہ 32 سال پہلے صرف ہم کہہ رہے تھے، ہمیں 32 سال پہلے سمجھ میں آ گیا تھا، چلو دیر سے صحیح، آج پورے پاکستان کو سمجھ میں تو آ گیا نا کہ کون مردہ آباد ہے۔ اب لگاؤ تو بات بنے گی، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ وہ جو میں نے کہا، ام الفساد کو نہ بھولنا، ام الخبائث کو نہ بھولنا، اسرائیل کو، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ الحمدللہ، نہیں میرا جوان جب میں خوش ہوں گا جب تینوں نعرے لگائے گا، تاکہ پورے پاکستان، جب تک تینوں نعرے نہیں لگیں گے، اللہ اکبر، تو یہ کون بتا رہا ہے؟ کربلا ہی نے تو بتایا، ہم نہ بتاتے تو کسی کو یہ نعرہ یاد بھی نہ رہتا, ہم نے بتایا کیونکہ حسین بتا رہا ہے کہ عزت کہاں ہے, ذلت کہاں ہے, کس کے نصیب میں ہے ذلت, یہ حسین نے بتایا کربلا. تو پورے عالم اسلام کی نگاہیں حسین پر کہ حسین کا رد عمل کیا ہوتا ہے, یہ مان لے تو مشروعیت حاصل, اور اگر یہ نہ مانے تو مشروعیت نہیں رہے گی, کہلاتا رہے اپنے آپ کو حاکم, بادشاہ بن جا, تیرے بعد اور آئیں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے, قتل کریں گے ایک دوسرے کو بادشاہ بننے کے لیے, کرتے رہے نا یہی, بعد میں یہی سب کچھ ہوتا رہا, بھائی نے بھائی کو مارا, بیٹے نے باپ کو مارا, باپ نے بیٹے کو مارا, یہ ملوکیت ایسی ہی چیز ہے, اس ملوکیت میں یہی ہوتا ہے کہ الملک عقیم, یہ حکومت بانجھ ہوتی ہے, اس کا نہ کوئی نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بیٹا نہ بھائی, اقتدار کے راستے میں جو آئے اسے کاٹ دو. ہوا کہ نہیں ہوا, تاریخیں پڑھتا رہتا ہوں رضویہ کے اشرے میں کہ کہاں کہاں ماؤں نے بیٹوں کو مروایا ہے, کہاں کہاں بیٹوں نے باپ کو قتل کیا ہے, کہاں کہاں باپ نے بیٹے کو مارا ہے, اور کہاں کہاں بھائی نے بھائیوں کو مارا اور مفتی بن گیا. اشارہ کافی ہے نا, صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. ایسا ہوا کہ نہیں, والملک عقیم, تو یہ ملوکیت, یہ الگ کرنے والا کون, کس نے الگ کیا, سب کی نظریں حسین پر کہ فرزند رسول معیار ہے, اگر یہ مانے گا تو حکومت ہے اس کی, نہ مانے تو تلوار لے کے بیٹھا رہے, مگر قانونی نہیں ہے, مشروعیت نہیں ہے اس کو حاصل ہوگی. تو حسین بھی اپنے منصب کو جانتے ہیں, وہ بھی پہچانتا ہے اپنے آپ کو, حسین بھی پہچانتے ہیں اپنے آپ کو کہ سب کی نظریں مجھ پر ہیں, ساتھ دیں یا نہ دیں مگر مجھے نکلنا ہے. یہ بتائیے قیام کا فیصلہ پہلے ہوا ہے یا خط پہلے آئے ہیں, پہلے قیام کا فیصلہ ہے, تاریخی بات یاد رکھیے گا, یہ نہ سمجھے گا کہ خالی بلانے پر گئے ہیں, نہیں, بیعت پہلے طلب کی گئی ہے حسین سے, خطوط تو بعد میں آئے ہیں نا, تو اس بیعت کا جواب کیا دیا تھا حسین نے, مثلی لا یبا یو مثلہ, مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا, وہ حجت تو بعد میں تمام ہوئی کہ لوگوں نے خط لکھے, حسین تو پہلے مرحلے میں اعلان کر چکا کہ مجھے نہیں کرنا, اور جب گھر سے چلے جب بھی اعلان کر دیا. تو کبھی قوموں کی عزت اور ذلت کا معیار بھی کربلا بتاتی کہ ذلیل ہو گئی وہ قوم جس کو دشمن گھر میں گھس کے مارے گا. نہج البلاغہ میں میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی آئی, پورے پاکستان کو یہ میرا پیغام ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ذلیل و رسوا ہو جائے گی وہ قوم جسے دشمن اس کے گھر میں گھس کے مارے. تو اتنا سمجھ لو کہ ذلت و رسوائی سے بچنے کا راستہ ادھر ہی ہے. تو حسین نے کیا کیا کہ یہ راستہ قبول نہیں کروں گا, تم مجھے مار دو, تم مجھے مار سکتے ہو لیکن اللہ نے جو عزت و شرف مجھے دیا ہے وہ مجھ سے نہیں چھین سکتے, جو کرامت مجھے عطا کی ہے, جو بزرگی ہمیں دی ہے وہ تم ہم سے نہیں چھین سکتے ہو. شکست تو میری جب ہوتی جب میں تمہاری بات کو مان لیتا اور زندہ رہتا, جب شکست ہے نا. جھگڑا کس بات پہ ہے, جنگ کس بات پہ ہے, وہ کہتا ہے بیعت کریں, حسین کہتے ہیں بیعت نہیں کروں گا, یہی ہے نا وجہ نزاع, یہی ہے. تو فتح و شکست کا معیار تو یہ بیعت ہے نا, فتح و شکست کا معیار کیا ہے, یہ بیعت. اور بس اس موقع پہ ہمیں اپنے دوست ایک ہندوستان کے شاعر ہیں, اچانک ہی بس ارادہ نہیں تھا, ان کے دو شعر یاد آ گئے, آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہ لاش بیعت پڑی ہے لے جاؤ, لاش بیعت پڑی ہے لے جاؤ, یہ ہماری نہیں تمہاری ہے. خوارج کے لیے کہہ رہا ہوں, اس مٹھی بھر ٹولے کے لیے کہہ رہا ہوں, لاش بیعت پڑی ہے لے جاؤ, یہ ہماری نہیں تمہاری ہے, دفن کر دو کہیں بھی لے جا کر, کربلا کی زمین ہماری ہے. دفن کر دو کہیں بھی لے جا کر, کربلا کی زمین ہماری ہے. تو جھگڑا ہے بیعت پر, شکست تو جب ہے جب حسین بیعت کر لے، اور اگر بیعت نہ کرے تو فتح کس کی ہوئی؟ سر کٹ کے بھی سر بلند ہی رہے تو فتح کس کی ہوئی؟ گرا تو تیروں پر، اٹھا تو نو کے نیزہ پر، یہی ہے نا روایات میں کہ حسین کا جسم اطہر تیروں پر معلق رہا تھا. گرا تو تیروں پر، اٹھا تو نو کے نیزہ پر، زمین پر بھی آتا کیسے کہ آسمان تھا وہ. حسین ہے، حسین بتا رہا ہے کہ شرف کسے کہتے، کرامت کسے کہتے، عزت کسے کہتے. جھگڑا اس بات پہ ہے، اگر میں مان لوں گا تو قیامت تک ہر فاسق و فاجر کی بیعت کرنا ضروری ہو جائے گا. جو فاسق و فاجر بیٹھے گا اپنے آپ کو کہے گا اولی الامر ہوں، اطاعت کرو. ہمارے یہاں بھی ایک زمانے میں بڑا شوق ہوا تھا، ایک جرنل آیا تو اولی الامر، دوسرا آیا تو خبیث. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اس وقت تو بڑے بڑے بورڈ لگا دیے گئے تھے. ہم بھولتے نہیں ہیں، ہم نے کہا نا کہ ہم یاد رکھتے ہیں. پوری بات سنو بیٹا، ہم بھولتے نہیں ہیں، ہم نے کہا نا کہ ہم تو گھسیٹتے رہتے ہیں، 1400 سال سے گھسیٹ رہے ہیں، گھسیٹتے ہیں. ہمیں تو یاد ہے 1977 کے بعد وہ جگہ بھی یاد ہیں جہاں بورڈ لگے تھے، وہاں بھی قرآن کی آیات لکھی جاتی تھی، اتی اللہ و اتی رسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، حاکم وقت کی اطاعت کرو. اس وقت تو یہ بورڈ لگ گئے، جب اپنی مرضی کا آیا، اپنی مرضی کا تھا تو اولی الامر، اور پٹائی کرنے والا آیا تو بھائی وہ بھی تو اولی الامر ہے. یہ دوغلی پالیسی کیوں جو آ گیا؟ حاکم اس وقت سبق دے رہے تھے سب کو، اطاعت کرو، اطاعت کرو، اطاعت کرو. نہیں، یہ ہم ہیں جس نے کبھی کسی استبدادی قوت کو حاکم نہیں مانا. کوئی عامر ہو، عامر ہے، کسی بھی شکل میں ہو، ملوکیت کی کوئی بھی شکل ہو، حسینیت کے لیے ناقابل قبول ہے. اس لیے کہ کربلا ہے ہمارے سامنے، اولی الامر تھوڑی ہو جاتا ہر تخت پہ بیٹھنے والا، اولی الامر کیسے ہو جائے گا؟ حسین سے ابھی بتائیں گے کہ حسین نے بتایا کہ اولی الامر کہتے کسے ہیں، ابھی بتاتے ہیں آپ کو. لیکن یہ بات مکمل کر لیں پہلے، تو حسین کے سامنے آ گیا نا مرحلہ، جانتے ہیں حسین کہ ابھی نہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کی نظریں مجھ پر ہوں گی کہ ایسے وقت میں حسین نے کیا کیا تھا، فرزند رسول نے کون سا راستہ اختیار کیا تھا. ہماری کہیں بات ہو رہی تھی تو ہم اس پہ یہی بات آج ہم نے کی کہ بابا وہی اسوہ رسول ہے، وہی رسول کا راستہ. اسوہ رسول کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ حسین نظر نہیں آتا تمہیں اسوہ رسول کے لیے، سیرت رسول کے لیے کہ کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر قوم کو ذلت و رسوائی سے بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو حسین جو کر رہا ہے وہی اسوہ رسول ہے. یعنی حسین بتا رہے ہیں کہ میں وہی کر رہا ہوں کہ اگر میری جگہ میرا بابا ہوتا، میرا بھائی ہوتا، میرا نانا ہوتا، یہی کرتا. لہذا حسین ڈٹ گئے، کیونکہ سب کی نگاہیں ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ حسین کیا طرز عمل اختیار کرتے. تو حسین کے لیے ضروری ہے یہ طرز عمل اختیار کرنا تاکہ قیامت تک استبداد کے سامنے، تا قیامت قطع استبداد کرد. کاش اقبال کو ہی سمجھ لیا ہوتا، یہ اسی کو سمجھ لیا ہوتا کہ قیامت تک کے لیے اولی الامر کو جو اللہ نے بنایا ہے اسے، اور استبدادی قوتوں کو حسین نے الگ الگ کر دیا کربلا میں کہ خبردار آج کے بعد نہ کہنا ہر تخت پہ بیٹھ جانے والے کو کہ اولی الامر ہے. اولی الامر میں ہوں، تخت پہ بیٹھوں یا نہ بیٹھوں. کیسے حسین اولی الامر؟ آئیے اب یہ بھی دو چار لفظوں میں آپ کو بتا دیں. اولی الامر میں ہوں، تخت پہ رہوں یا نہ رہوں، نوک سنہ پر بھی میرا سر ہوگا تو میں اولی الامر ہوں. کیسے حسین اولی الامر ہے؟ یہی ہے نا آیت میں، اتی اللہ و اتی رسول اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی. یسالونک عن الروح، قل الروح من امر ربی, آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں, رسول ان سے فرما دیجئے, کہہ دیجئے کہ روح تو امر ربی میں سے ہے. کل امر ربی روح نہیں ہے, من امر ربی, یعنی امر روح سے بالا تر ہے, امر روح سے بالا تر ہے, امر ربی میں سے ہے. پروردگار امر ہے کیا؟ امر کیا ہے؟ امر کی تعریف کیا ہے؟ تو قرآن نے بتایا, مبہم نہیں رکھا, اللہ نے امر کے معنی کو مبہم نہیں رکھا. سورہ یاسین میں بھی اور کئی مقامات پر بھی, انما امرہ اذا اراد شیئاً ان یقول لہ کن فیکون, بس انما کے ساتھ ہے, حسر کے ساتھ ہے, بس اللہ کا امر یہ ہے. بس اللہ الگ ہے, امر الگ ہے. امرہو ہمیشہ یاد رکھیے, اور اساتذہ بیٹھے ہیں, میں جسارت بھی نہیں کر سکتا زیادہ نحو کی اس پہ پیچیدگیوں میں جانے کی. مضاف مضاف الیہ میں الگ الگ ہیں دونوں چیزیں, جبھی تو اضافہ کیا جاتا ہے, جبھی تو اضافہ کیا جاتا ہے کہ وہ الگ ہے یہ الگ ہے, اضافہ کیا جاتا ہے. انما امرہو, اس کا امر, یعنی ایک وہ اور ایک اس کا امر, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک وہ ہے اور ایک اس کا امر ہے. انما امرہ اذا اراد شیئاً ان یقول لہ کن فیکون, جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لے کہتا ہے ہو جا, ہو گئی. اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آئے کہ امر الگ ہے, اللہ ایک اور ایک اس کا امر, اب بھی نہیں سمجھ میں آئے تو آسانی سے سمجھ لیجئے, تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. شب قدر میں ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں, تنزل الملائکہ والروح, روح بھی نازل ہوتی ہے, من کل امر, جتنے بھی امور ہیں ان سب کو لے کر آتی ہے. ارے تو کہیں تو آتی ہوگی, کہاں؟ مکے میں, مدینے میں, کہاں نہیں, جہاں جہاں مسلمان ہے شب قدر منا رہا ہے. 23 کو منائے, 27 کو مجھے بحث نہیں ہے, منا رہا ہے نا, کیونکہ جانتا ہے کہ آج امر نازل ہوں گے, آج حصہ ملے گا. جھولی پھیلا دو, دامن پھیلا دو, رات بھر عبادت کرو, یقین ہے افریقہ میں رہوں کہیں رہوں میرا حصہ مجھے پہنچے گا, دنیا میں کہیں رہوں تو. بس معلوم ہے نا کہ جہاں بھی آئے گا وہاں سے برابر کا تقسیم ہوگا, جس کا جو حصہ ہے جہاں اسے پہنچے گا. تو امر سمجھ لو, امر کیا ہے؟ امر اللہ نہیں, ارادہ خداوندی کا نام ہے امر. اب یہ ارادہ خداوندی اگر ابراہیم کو مل جائے تو, مثال دے دیتا ہوں, جلدی جلدی چلتا ہوں پھر بتا دیں گے آپ کو, پھر واپس وہیں لے کر آتے ہیں کہ حسین کیسے اولی الامر ہے. جناب ابراہیم نے خواہش کا اظہار کیا کہ نہیں کیا؟ یا ربی ارینی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. پروردگار دکھا دے مار کے کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے پوچھا کہ یقین نہیں؟ کہا نہیں پروردگار, ایمان ہے, ایمان ہے, جبھی تو رسول ہے, معصوم ہے. آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں, اطمینان قلب چاہتا ہوں, یعنی مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. ایسے ہی ہے نا, فعل انجام پایا, چار مختلف پرندے لیے, مختصر کر رہا ہوں نتیجہ دینے کے لیے, ٹکڑے ٹکڑے کیے, گوشت مخلوط کیا, الگ الگ چار ٹیلوں پہ گوشت رکھ دیا. اب اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا ابراہیم آواز دیجئے. ارے جناب ابراہیم نے تو اللہ سے کہا تھا پروردگار تو دکھا دے. صاحبان فہم کا مجمع ہے, اے اللہ نے تو, جناب ابراہیم نے تو اللہ سے کہا تھا کہ اے پروردگار تو دکھا دے کیسے زندہ کرتا ہے, تو اللہ دکھا دیتا؟ نہیں, اللہ عزت دے رہا ہے, اعزاز دے رہا ہے. نہیں ابراہیم, آپ میرے خلیل ہیں, آپ میرے دوست ہیں, آپ میرے رسول ہیں, آپ میرے نبی ہیں, آپ کو میں نے لوگوں کے لیے امام بنایا, عزت آپ کو دوں گا, آواز آپ دیں گے, آواز میں تاثیر میں پیدا کر دوں گا زندہ کرنے کی. یہ عزت ہے جو اللہ دے رہا ہے.
اللہ خود زندہ کر دیتا کہ نہیں ابراہیم آواز دیجئے, آپ آواز دیجئے, تو آواز کس نے دی؟ ابراہیم نے. زندہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو اللہ عزت دے رہا ہے, میں نے بنایا ہے تو عزت دینا بھی جانتا ہوں. اب شک نہ کرو, اگر حسین روز عاشور ٹھوکر مار دے اور چشمہ جاری ہو جائے, ارے ٹھوکر حسین کی ہے, اذن خدا کا ہے.
اس میں بہت سے مطالب جا, میں ادھر ادھر نکل جاؤں گا, کیونکہ اب میرے ذہن میں اتنے مسئلے آ گئے کہ اب پتہ نہیں کہاں سے کہاں مجلس چلی جائے گی. مگر میں محدود, اپنے بڑے جذبات پہ قابو کرتے ہوئے محدود رکھنا چاہ رہا ہوں. تو اولی الامر حسین ہے, وہ نہیں. اولی الامر وہ ہے حسین جو شب عاشور کشف حجاب کر رہا ہے, وہ اولی الامر ہے. پہلے جنت تھوڑی دکھائی ہے, پہلے جنت دکھا کے شہادت کے میدان میں لے جانا اور بات ہے. تین بار موقع دیا جانے کا, عصر تاسوا سے لے کے نصف شب عاشور تک, اور یہ وہ 72 تھے جو آخر تک نہیں گئے. ہتھیار پہ جو میں نے بتایا تھا پچھلی مجلسوں میں پڑھ چکا, زہیر بن قین کا حال, مسلم بن اسدہ کا حال, جب اس منزل پر پہنچے تو آپ اولی الامر وہ ہے جو اپنے انصار سے کہتا ہے ذرا اپنے سروں پر دیکھو, آسمان کی طرف دیکھو. اب جب ان انصار حسینی نے آسمان کی طرف دیکھا, کشف حجاب کر دیا حسین نے, کیونکہ اولی الامر ہے. اس لیے اللہ نے حکم دیا, اولی الامر ایسے کوئی تھوڑی صدر بن گیا, خلیفہ بن گیا, مسد, یا آج کے دور کی بات کر رہا ہوں, کہیں اور میری کوئی بات کو نہ لے جائے, بادشاہ بن گیا, صدر بن گیا, حاکم بن گیا, تو کہے بیٹھ جناب یہ اولی الامر ہے, اس کی اطاعت کرو. پہلے قرآن مجید سے امر سمجھ لو کہ امر کیا ہے. امر سمجھ میں آئے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ کون ہے اولی الامر جس کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے. کون ہے اولی الامر؟ جناب عیسیٰ کے روایات کو سامنے رکھو, آیات کو سامنے رکھو, معجزات کو سامنے رکھو. بے اذن ربی, جسے اللہ یہ دے دے اذن دے دے گا, وہ مردے کو زندہ بھی کر دے گا, وہ بیمار کو شفا بھی دے دے گا. تو کشف حجاب کیا حسین, اور صرف یہی نہیں کیونکہ اولی الامر ہے, ایک ایک کے گرنے کی, شہید ہونے کی, زخمی ہونے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. لہذا اپنے ساتھ سب کو لے کر گیا ہے شب عاشور میدان میں, ایک ایک کا مقام ہائے شہادت اسے دکھا رہا ہے حسین. مسلم بن اوسجا آپ یہاں شہید ہوں گے, زہیر تم یہاں گرو گے, یہاں عباس کا ایک بازو قلم ہوگا, یہاں عباس کا دوسرا بازو قلم ہوگا, یہاں میرا علی اکبر, یہاں انو محمد. ایک بچہ ہے جو بار بار سامنے آتا ہے حسین کے. حسین ہر بار منہ پھیر کے دوسرے کا نام لے دیتے ہیں. تمہاری شہادت کا مقام یہ ہے جون سعید, تم یہاں تیر کھاؤ گے میرے سامنے. پھر وہ بچہ سامنے آتا ہے, یہاں تک کہ حسین نے سب کے نام لے دیے. بچہ بار بار آتا تھا, پنجوں کے بل کھڑا ہوتا تھا کہ مجھے دیکھ لیا جائے, لیکن جب دیکھا کہ میرا نام ہی نہیں لیا تو آنکھوں میں اس بچے کی آنسو آ گئے. حسین کی خدمت میں آیا, دست بستہ, عرض کرتا ہے چچا جان کیا میرا نام دفتر شہادت میں نہیں ہے؟ اے میرے چچا, کیا میرا نام دفتر شہادت میں نہیں ہے؟ حسین نے اس بچے کو دیکھا حسرت بھری نظروں سے اور فرماتے ہیں میرے لال قاسم, موت کیسی ہے تمہارے نزدیک, کیسا پاتے ہو موت کو؟ اب یہ بچہ کہتا ہے احلا من العسل, اے میرے چچا جان شہد سے بھی زیادہ شیریں. یہ حسن کا لال ہی کہہ سکتا ہے عزادارو, یا آل رسول کا ہی کوئی فرد کہہ سکتا ہے کہ موت شہد سے زیادہ شیریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں موت کے ذائقے کا ذکر ہے, ذائقے کا, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا. بس یہ ذائقہ ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے, کسی کے لیے تلخ ہے, کسی کے لیے ناگوار ہے, کسی کے لیے کیسا, کسی کے لیے کیسا. حسن کا لال کہتا ہے کہ شہد سے بھی زیادہ شیریں. بتا رہا ہے کہ اگر حق کے راستے میں جان دی جائے تو موت کا مزہ شیریں ہو جاتا ہے, اور ایسا شیریں کہ شہد سے بھی زیادہ شیریں. حسین نے اپنے گلے سے لگا لیا, کہا میرے لال قاسم صرف تیرا نہیں, تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی دفتر شہادت میں موجود. بس یہ سن کر گھبرا گیا شہزادہ, اور کہتا ہے گھبرا کے چچا جان, کیا یہ اشقیا خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ حسین نے تسلی دی, نہیں نہیں میرے لال قاسم نہیں, میں علی اصغر کو میدان میں لے کر آؤں گا پانی پلانے کے لیے, تیر لگے گا اس. بچے کو اطمینان ہو گیا. حسین نے قاسم کو نہیں بتایا کہ میرے لال عصر عاشور کے بعد کیا ہوگا, حسین نے کچھ بھی نہیں بتایا قاسم کو کہ عصر عاشور کے بعد کیا ہونے والا ہے. اور آج رات یہ سب بیبیاں جو خیموں میں ہیں اطمینان سے, آنے والی رات یہ بے سر و سامانی کے عالم میں بے مقنو چادر اس میدان میں جلے ہوئے خیموں کے ٹکڑے جوڑ کر چادروں کے بیٹھی ہوں گی. نہیں بتایا قاسم. قاسم خوش ہو گیا کہ میرا نام دفتر شہادت میں ہے. اور جناب ام فرواہ بیوہ حسن, ایک بات یاد رکھیے گا آپ کہ شہزاد حسن مشتبہ کے اور بھی بیٹے شہید ہوئے کربلا میں, لیکن قاسم ایک خاص ہدیہ ہے. جب امام مشتبہ رخصت ہو رہے تھے اس دنیا سے, خاص طور پہ قاسم کو بلا کے سینے پر لٹا لیا تھا, اور اس وقت قاسم کا سن زیادہ سے زیادہ 2.5-3 سال کا ہے, اس سے زیادہ کا نہیں, اور کبھی بازوؤں کو بوسے دیتے تھے حسن, کبھی سر کو بوسے دیتے تھے, کبھی چہرے کو, کبھی گردن کو, کبھی اور اعضا کو, روتے جاتے تھے. اور جناب ام فروہ کو نصیحت کی تھی, وصیت کی تھی کہ دیکھو یاد رکھنا ایک ایسا مارکہ پیش آئے گا, میرا بھائی حسین نرغ عادہ میں گر جائے گا, قاسم کو روکنا مت, یہ میرا خاص ہدیہ ہوگا اپنے بھائی پر قربان کرنے کے لیے, اسے جانے دینا. اور روایات میں یہ بھی علماء نقل کرتے ہیں کہ ایک وصیت نامہ تعویذ کی صورت میں لکھ کے قاسم کے بازو پر باندھ دیا تھا, اگر میرا بھائی اجازت نہ دے تو یہ میری وصیت کھول کے پڑھ لینا. رات بھر یہ ماں اپنے بچے کو تیار کرتی رہی, میرے لال صبح اپنی بیوہ ماں کی لاج رکھ لے, قاسم لاج رکھ لے. اور شہزادہ قاسم اپنی ماں کو تسلی دیتا ہے کہ اماں فکر نہ کرو, پریشان نہ ہو اماں. قاسم کے ذہن میں یہ بھی بات ہے کہ میرے بابا پر الزام تراشیاں کی جاتی ہیں جنگ سے جی چرانے کی, مجھے صبح یہ بھی بتانا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں. صبح ہوئی, بار بار قاسم جاتے ہیں اجازت نہیں ملتی, بار بار جاتے ہیں اجازت نہیں ملتی, آخر ماں کی خدمت پہ آئے, اماں چچا جان مجھے جانے ہی نہیں دیتے, کتنی بار جا چکا ہوں اجازت لینے مگر چچا جان مجھے نہیں جانے دیتے میدان میں. ماں نے سینے سے لگایا, شہزادہ حسن مشتبہ کی وصیت یاد آئی, کہا نہیں میرے لال تجھے اجازت ضرور ملے گی. بازو میں بندھا ہوا تعویذ کھولا, کہا یہ اپنے بابا کی تحریر لے جا اپنے چچا کے پاس. پس قاسم خوشی سے دوڑا دوڑا اپنے بابا کی تحریر لیے حسین کی خدمت میں, چچا جان یہ میرے بابا کا خط آپ کے نام ہے. بھائی کی تحریر کو دیکھا, چوما آنکھوں سے لگایا, سر پہ رکھا, تحریر کا مضمون پڑھا, ارے کیا لکھا ہوگا اس کے سوا, بھائی حسین قاسم کو روکنا مت, اسے میدان میں جانے دینا, یہ میرا خاص ہدیہ ہے تجھ پر قربان کرنے کے لیے, یہ میری وصیت ہے اسے پورا کرنا. قاسم کو میدان میں بھیجنا, بس خط کا مضمون پڑھا, قاسم کو سینے سے لگا کے دیر تک حسین روتا رہا. اور یہاں پر حسین کے بین بھی ملتے ہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر لا رہا ہوں. روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ حسین نے اپنے ہاتھ سے قاسم کو سجایا ہے. میں نے سجانے کا لفظ استعمال کیا. امامہ باندھا سر پہ, کمر میں پٹکا باندھا, دوش پہ ابا ڈالی, تلوار حمائل کی, تیار کیا شہزادے. اور جب خیمے سے نکلا ہے یہ محلقہ, حسن کا محلقہ, لوگوں کی نگاہیں خیرہ ہو گئی تھی دشمنوں کی بھی اسے دیکھ کے, قاسم کے حسن کو دیکھ کے, اس نوجوان کے حسن کو دیکھ کے. اور عباس اور علی اکبر نے سوار کرایا. لڑنے والوں میں جو لڑ کر شہید ہوئے سب سے کم سن قاسم ہے, یاد رکھنا. اتنا کم سن تھا قاسم کہ اس کے دونوں پیر رکابوں میں ٹھہرتے نہیں تھے. کبھی حسن کا شہزادہ ایک طرف جھک کے توازن برقرار کرتا تھا, کبھی دوسری طرف جھک کے توازن برقرار رکھتا. حسرت بھری نظروں سے عباس نے دیکھا, کہا میرے لال قاسم ذرا دھیان سے. قاسم نے مسکرا کے کہا چچا جان میں آپ ہی کا تو شاگرد, بس آپ میری جنگ دیکھیے گا. ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے حسین, عباس اور علی اکبر اپنے قاسم کی جنگ دیکھنے کے لیے. میں قاسم کی جنگ ضرور پڑھتا ہوں عزادارو. پہنچے قاسم لشکر آدھا کے سامنے, اپنا تعارف کرایا, سنو میں حیدر کرار کا پوتا ہوں, جس نے میرے بابا کو جنگ کرتے نہیں دیکھا, جس نے صفین جمل و نہروان میں میرے بابا کی تلوار کے جوہر نہیں دیکھے, آؤ میرے سامنے, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں کس حسن کی شمشیر ہے. بچے کا جو یہ انداز دیکھا, پسرے ساس سمجھ گیا کہ یہ حسن کا لال ہے, کوئی عام آدمی اس کے مقابلہ نہیں کر سکتا. ارزق شامی جو اس کی فوج میں بڑے پہلوانوں میں سے ایک ہے, اپنے وقت کا مرحب کہہ لیجئے, اپنے وقت کا عمر ابن عبدوت کہہ لیجئے, اپنے وقت کا انتر کہہ لیجئے, یہ ہے ارزق. ارزق کو بلایا, جا تو اس نوجوان کے مقابلے میں. اس ارزق نے قاسم کو دیکھا اور معاذ اللہ بڑی حقارت سے دیکھا, روایت کے لفظ یہی ہیں. اور پھر پسر ساس سے کہتا ہے ایک بچے کے مقابلے میں مجھے بھیجتا ہے. اس کے چار بیٹے اس کے ساتھ جنگ میں شریک ہیں, پہلے کو بھیجا, جا اس بچے کا سر قلم کر کے لے آ. ادھر ارزق کا بیٹا آیا, حسن کا لال تیار ہوا, ذرا ہی دیر میں شمشیر چلنے کی دیر تھی, دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ادھر دھڑ سے الگ کیا اس کو, ادھر غصے میں ارزق شامی نے دوسرے بیٹے کو بھیجا, جا اپنے بھائی کا بدلہ لے کر آ. ادھر قاسم ارزق کے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد فخر سے اپنے چچا کی طرف دیکھتے. وار دیکھا قاسم کا, حسین نے کہا مرحبا میرے لال قاسم مرحبا, عباس اور علی اکبر نے داد دی مرحبا قاسم مرحبا قاسم. بہت عمدہ وار کیا قاسم. دوسرا بیٹا آیا, اسے بھی ایک ہی وار میں جہنم میں پہنچا دیا. پھر دیکھا اپنے چچاؤں کے, پھر حسین نے دعائیں دی, عباس نے دعائیں دی, علی اکبر نے چلا کر کہا بھائی قاسم بہترین وار کیا تھی. ادھر سے حوصلہ افزائی ہو رہی, ادھر قاسم میدان میں ڈٹا ہوا ہے. تیسرا بیٹا آیا یہی انجام, چوتھا بیٹا آیا یہی انجام. جب چار بیٹوں کے لاشیں دیکھے غصے میں پاگل ہو گیا ارزق شامی, دوڑا غصے میں قاسم پر حملہ کرنے کے لیے. حسین گھبرائے, عباس گھبرائے, علی اکبر گھبرائے. عباس نے چلا کر کہا قاسم میرے لال ذرا ہوشیار, یہ بڑا نامی گرامی پہلوان ہے. قاسم نے مسکرا کر پھر اپنے چچا کو دیکھا, ارزق کو آتے ہوئے دیکھا, جنگی حربہ استعمال کیا قاسم نے, پس نظر چوکی, وار جو کیا قاسم نے برابر
سے دو حصوں میں قاسم نے اپنے نام کی لاج رکھ لی اور دو برابر کے حصوں میں تقسیم کر دیا. آدھا ادھر گرا آدھا ادھر گرا. اور بس اس کے بعد عباس حسین علی اکبر سجدہ شکر میں چلے گئے. عرض قتل ہوا, حسین نے تکبیر بلند کی, عباس نے تکبیر بلند کی, علی اکبر نے تکبیر بلند کی. پسر سعد چلا کر کہتا ہے ارے ہاشمی جوان ہے, ایک ایک کر کے جاؤ گے پورے لشکر کو کاٹ کے پھینک دے گا, ارے ایک بار حملہ کر دو. بس اس ٹڈی دل لشکر نے حملہ کر دیا قاسم پر. حسن کا لال لڑتا رہا لڑتا رہا, 40 شامیوں کوفیوں کو جہنم میں پہنچایا, آخر زخموں سے چور ہو گیا, تلوار چھٹی, نیزے سے لڑنا شروع کیا, نیزہ گر گیا, سپر گر گئی. ارے حسن کا شہزادہ گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا, پہلے ہی پاؤں رکاب میں نہ ٹکتے تھے, ذرا دیر ڈگمگایا تھا کہ ایک طرف گرا زخم کھا کے تلواروں کے, گرتے گرتے آواز دی یا اماں ادرکنی, اے چچا میری مدد کو آؤ, میں نے اپنی جان آپ پر قربان کر دی. ارے کسی کی آواز پر حسین ایسے نہیں گئے تھے جیسے قاسم کی آواز سن کر گئے تھے, چلاتے ہوئے جا رہے میرے لال قاسم میں آ رہا ہوں, میرے بچے قاسم میں آ رہا ہوں. عباس حسین علی اکبر دوڑے, ارے قاسم کو کیسے نرغے سے نکالے, ہزاروں کے لشکر نے قاسم کو گھیر رکھا ہے, حملہ کیا کسی طرح لشکر کو ادھر ادھر کیا. عزاداروں میں پامال یہ لاش قاسم کی روایت پورے اطمینان سے پڑھتا ہوں, اس لیے اطمینان سے پڑھتا ہوں کہ میرے سامنے زیارت ناہیہ کے وہ کلمات ہیں کہ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان لاشوں پر جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اس طرح پامال کیے گئے تھے کہ جوڑ جوڑ بند بند الگ کر دیا گیا تھا. عزاداروں میدان صاف ہوا, حسین نے ایک جگہ اپنی ابا بچھا دی, فضا نے خیمے میں خبر پہنچا دی بیویوں ام فروا کے خیمے میں جمع ہو جاؤ, اس کا لال قاسم آ رہا ہے. سنو عزادارو ادھر ماں انتظار کر رہی ہے, مولا میرا قاسم کا لاشا کہاں ہے. ادھر حسین نے ابا بچھا دی, کچھ ادھر سے اٹھایا کچھ ادھر سے اٹھایا, ایک گٹھڑی سی بنائی سینے سے لگا لی. میں کہتا ہوں مولا مولا قاسم کا لاشا کہاں ہے, قاسم کا لاشا کہاں ہے. ماں انتظار کر رہی ہے, خیموں میں اعلان ہو گیا اعلان ہو گیا حسین کے آنے کا, ماں انتظار کر رہی ہے اپنے قاسم کے لاشے کا. اب جو حسین داخل ہوئے ماں نے دیکھا حسین کی آغوش میں میرے بچے کا لاشا نہیں ہے, ایک گٹھڑی ہے. پوچھا مولا میرے قاسم کا لاشا کہاں ہے, حسین نے کوئی جواب نہ دیا, ابا کو بچھا دیا. اب جو ابا کھولی بتاؤ اس ماں پہ کیا گزرتی ہوگی جو